رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن۔
بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد والائمة الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا له الفداء، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صلوات بر محمد و آل محمد۔ خداوند منان کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک بار پھر توفیق نصیب فرمائی کہ اس ماہ رمضان کی برکتوں سے استفادہ کر سکیں، اور توفیق نصیب فرمائی کہ ایک مرتبہ پھر معارف اہل بیت کو اس نورانی محفل کے اندر بیان کر سکیں۔ موضوع ہمارا چل رہا ہے اصول دین کا، عقیدے سے عمل تک کا سفر، عقیدے اور عمل کا کیا رابطہ ہے۔ اب تک کی بحث کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ عقیدہ بنیاد ہے اور عمل اس بنیاد کے اوپر بننے والی عمارت کا مٹیریل ہے۔ نہ فقط عقیدہ انسان کے لیے سعادت کا سبب بن سکتا ہے، اور نہ بغیر عقیدے کے عمل انسان کو سعادت تک پہنچا سکتا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں توحید کے حوالے سے کہ اس کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، اور اگر ہو سکے تو سوالات آپ ریٹن جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس میں ارادہ ہے کہ اگر سوال زیادہ ہوں تو زیادہ سوال کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھا جائے، اگر سوال نہ ہوئے تو پھر اپنے اس ٹاپک کو جو ہے وہ ختم کریں گے۔ صلوات بر محمد۔ توحید، اس کو مختلف زاویوں سے دیکھا جاتا ہے، کبھی توحید سے مراد خدا کے وجود کا اثبات ہوتا ہے، اور کبھی توحید سے مراد خدا کو ایک ماننا اور جاننا ہوتا ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ توحید ایک عام معنی میں استعمال ہوتی ہے کہ جس میں ساری بحثیں توحید کی مد نظر ہوتی ہیں، کہ آپ خدا کے وجود کو ثابت کرنے سے شروع کرتے ہیں، خدا کی صفات کو بیان کرتے ہیں اور اس کے افعال کو بیان کرتے ہیں، یہ سارا توحید میں آتا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ ہم توحید کو اس کے خاص معنی میں استعمال کرتے ہیں اور اس سے مراد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ خدا جس کو ہم مانتے ہیں वो एक है, एक से ज्यादा नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई सानी नहीं है। लैसा कमिथ्लिही शय है, वहुवल वाहिदुल कहार है, कुल हुवल्लाहु अहद है। ये तौहीद से हम मुराद देते हैं। फिर इस तौहीद को हम तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं, तौहीद जात के एतबार से, इसमें यही मुराद है जो भी माना किया था कि खुदा की जात वाहिद है, एक है, इसको कहते हैं तौहीद ज़ाती, तौहीद जात के एतबार से। ये वो बातें हैं कि जो बच्चे जब सिपारा पढ़ने के लिए जाते हैं और वहाँ दीनियात जो पढ़ाई जाती हैं, ये उसके निसाब की बातें हैं, और यहाँ फकत अपने मौजू के साथ मरबूत करने के लिए थोड़ा तकरार कर रहा हो। दूसरी जो तौहीद की हम किस्म करते हैं वो है सिफात के एतबार से, जिसको हम कहते हैं तौहीदे सिफाती। तौहीदे सिफाती में हमारा अकीदा ये है कि आपने हतमन जो है वो पढ़ा होगा कि सिफात ऐने ज़ात हैं, खुदा के सिफात ऐने ज़ात हैं। ऐने ज़ात से क्या मुराद है, यानी सिफात और ज़ात ये दो चीज़ें नहीं हैं, एक ही है। मसलन आप की जात पहले है, उसके बाद आपके पास इल्म आया है। आपकी जात पहले है, उसके बाद कुदरत आई है। बस इंसान के मौरिद में जात और सिफात दो अलग चीजें हैं। जात एक अलग हकीकत का नाम है, सिफत एक अलग हकीकत का नाम है। हमारी सिफात हमारी जात में शामिल नहीं है। इसी वजह से अगर कोई इंसान आलिम हो तब भी वो इंसान है, अगर एक इंसान जाहिल है तब भी वो इंसान है, अगर एक इंसान आजिज है तब भी वो इंसान है, अगर एक इंसान कादिर है तब भी इंसान कहलाता है। क्यों? इस वजह से कि इंसान की जात अलग है, सिफत अलग है। ये सिफत फिर जात को जब मिलती है तो उस वक्त हम उसको कादिर या आलिम कहते हैं। अब अलग होने का माना ये नहीं है कि हमें आंखों से नजर आए। मसलन अगर आपको कहा जाए कि आप आलिम हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक आप हैं और एक आपका इल्म अलग नजर आए ना। समझ में, फहम में बात चीजें खारिज में एक ही होती हैं, लेकिन जब वो फहम में आती हैं तो उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन खुदा के मौरिद में ऐसा नहीं है। खुदा कादिर नहीं है, खुदा कुदरत है, खुदा आलिम नहीं है, खुदा इल्म है। आलिम और कादिर कहना दुरुस्त है और है भी, क्योंकि कुरान में भी आया है और अहादीस में भी, लेकिन असल हकीकत यही है कि खुदा और इल्म दो चीज़ें नहीं हैं, बल्कि खुदा ही इल्म है और इल्म ही खुदा है। कुदरत खुदा है और खुदा ही कुदरत। اگر اس عقیدے کا اقرار نہ کریں تو کیا لازم آئے گا؟ شرک. کیوں؟ اگر صفات کو عین ذات نہ مانیں، اگر آپ اس کا عقیدہ نہ رکھیں کہ صفت اور ذات خدا کے مورد میں ایک ہی چیز ہے، اس کا اگر عقیدہ نہ رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا انسان کی طرح ہے. چونکہ خدا انسان جو ہے وہ عالم بنتا ہے علم کی وجہ سے، قادر بنتا ہے قدرت کی وجہ سے. انسان محتاج ہے علم کا تاکہ عالم بنے، محتاج ہے قدرت کا تاکہ قادر بنے. اور اگر صفت اور ذات خدا کے مورد میں زائد ہو، جدا ہوں، الگ ہوں، ایک نہ ہوں، تو اس کا لازمہ یہ آئے گا کہ خدا بھی علم کا محتاج ہے. خدا علم کی وجہ سے عالم بنتا ہے، خدا قدرت کی وجہ سے قادر بنتا ہے، اور جو محتاج ہے ہم اس کو خدا نہیں کہتے. اس کو کہتے ہیں صفات کا عین ذات ہونا، کہ صفت اور ذات خدا میں ایک ہی ہے، جدائی نہیں پائی جاتی. خوب، اگلے مرحلے میں جاتے ہیں. تیسری جو قسم ہم بیان کرتے ہیں توحید کی، توحید افعالی، یہ عمل سے مربوط ہے. توحید افعالی، توحید افعالی کسے کہتے ہیں؟ کہ اس کائنات میں جو فعل بھی انجام پا رہا ہے اس کے اندر مؤثر خدا کی ذات ہے. یعنی ہر فعل کے پیچھے خدا ہے. اگر اس عقیدے کا اقرار نہ کیا جائے تب بھی شرک لازم آتا ہے. مثلا ایک انسان آ کر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ انسان کو خدا نے پیدا کیا اور اب انسان جو عمل کر رہا ہے وہ خود انسان کر رہا ہے، خدا کی اس میں کوئی مداخلت نہیں ہے. اگر اس عقیدے کے قائل ہو جائیں تو لازم یہ آئے گا کہ انسان اپنے عمل کے مورد میں خدا کے ساتھ شریک ہے. چونکہ خدا مستقل ذات کو کہتے ہیں جو محتاج نہیں ہے، اور اگر انسان اپنے عمل میں خدا کا محتاج نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مستقل ہے. اور اگر انسان مستقل ٹھہرا تو اس کو کہتے ہیں کہ انسان پھر مشرک ہے. تو لہذا مکتب تشیع کا یہ نظریہ ہے کہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، خدا کے علاوہ اس کائنات میں کوئی بھی مؤثر نہیں ہے. هو خالق کل شیء، خالق مطلق وہی ہے. یہ توحید افعالی کہ انسان حتیٰ اپنے فعل کے اندر بھی خدا کا محتاج ہے. अपना फेल भी अपने मुस्तकिल नोयत से जो है वो अंजाम नहीं दे सकता। अब इस तौहीदे अफ़आली के अंदर फिर ज़ैली शाखें बनती हैं, उसमें एक है तौहीदे राज़िकियत कि रिज़्क फ़कत खुदा की ज़ात देता है, तौहीदे खालकियत कि खल्क फ़कत खुदा करता है, तौहीदे रुबूबियत के रब फ़कत खुदा है, इस कायनात की तदबीर और निज़ामत फ़कत खुदा करता है। ये वो तौहीद का आपको निसाब बयान कर रहा हूँ कि जिसको मानकर एक इंसान मकतबे तशय्यो का फॉलोअर कहलाता है। अगर इसमें से एक अकीदा भी मिस हो गया और वो कबूल ना करे उसको, तो मकतबे तशय्यो का कामिल पैरोकार नहीं कहलाएगा। चूंकि ये बहसें मुझे नहीं खोलनी है, इसका राबेता हमारे अमल से क्या है उसके ऊपर बहस होनी है, तो लिहाजा उन बहसों की तरफ मैं तवज्जो ज्यादा दूंगा। अगर आप इन बहसों को सुनना चाहेंगे और हल करना चाहेंगे, अगर आपकी हल नहीं है ये बहसें, तो सोशल मीडिया पे आपको दस्तयाब हैं। सलावत पर मुहम्मद। एक ब्लॉग का तारुफ करवा देता हूँ, इल्मे कलाम और अकादी बहसों का जो हल करना चाहे उसकी तरफ जो वो रुजू कर सकता है, यही sayyedzaer.blog.ir। कलाम इस्लामी के नाम से यहाँ पर दुरूस मौजूद हैं और जितनी ये बहसें यहाँ पर मैंने आपको चंद मिनटों में बयान की हैं, वहाँ कई दरसों के अंदर इनको खोल कर बयान किया है, तो लिहाजा वहाँ रुजू कर सकते हैं अगर कोई इन बहसों को मज़ीद हल करना चाहता है। हो, ये थी तौहीद। जब हम तौहीद ज़ात को देखते हैं कि खुदा तको तन्हा है, खुदा का मिस्ल नहीं है, खुदा एक है, खुदा मुस्तकिल है, खुदा गनी है, जब हम इस तौहीद को देखते हैं तो अब सवाल ये उठता है कि फिर मखलूक का अपने खालिक से राबता कैसा है। बहुत बुनियादी सवाल कि दुनिया के बड़े बड़े मुफक्किर अभी तक इस सवाल का जवाब दे रहे हैं कि इंसान या यूं कहूं कि मखलूक और खालिक का राबता कैसा है। मामूलन जो तसव्वुर पाया जाता है वो क्या है कि मैं एक हकीकत जुदा, खुदा की एक हकीकत है वो जुदा, मैं मोहताज हूं उस हकीकत का जिसको खुदा कहते हैं, इससे बढ़कर हम राबते को नहीं जानते कि मैं एक अलग हकीकत हूं, खुदा एक अलग हकीकत है और मैं फिर अपने कामों के अंदर अपनी ज़रूरियात के अंदर खुदा का मोहताज हूँ। मुसीबत आ गई दुआ करेंगे तो खुदा हल करेगा, किसी चीज़ नेमत की ज़रूरत है खुदा की तरफ जाना है, बस ये इस तरह का राबता हमारे जहन के अंदर मौजूद है। इसी वजह से आज के बाद हमारे जवान जो है वो بلکہ جوان کیا کہوں کہ ایتھیسٹ ذہن کے جو نوجوان ہیں وہ یہ سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب ہماری زندگی بغیر خدا کے فرض کیے ہوئے گزر رہی ہے تو پھر خدا کو ماننے کا کیا فائدہ؟ ظاہر سی بات ہے کہ جس نے اپنی حقیقت اور خدا کی حقیقت کو نہ جانا ہو اور وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہو اور ظاہری طور پر ہر کام ہوتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں، آپ کی جو نارمل لائف ہے اس کے اندر آپ اگر دیکھیں غفلت کے اندر جو زندگی گزرتی ہے کہیں پر بھی خدا نظر نہیں آتا، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک خدا نظر نہیں آتا، اور جب عقائد حل نہ کیے ہوں، ان حقائق سے پردہ نہ اٹھا ہوا ہو تو انسان کے تصور میں یہ مطلب آ ہی جاتا ہے کہ پھر جب زندگی چل ہی رہی ہے خدا کے بغیر تو پھر خدا کو ماننے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن تھوڑا اگر انسان توجہ کرے اور اس سوال کو ڈھونڈنے کے پیچھے جائے جواب کو کہ میرا اور خدا کا رابطہ کیسا ہے، تو مطلب واضح ہو جائے گا۔ تو تین مثالیں دیتا ہوں اس رابطے کو سمجھانے کے لیے۔ میں یہ بول رہا ہوں، جب تک میں بولتا رہوں گا یہ آواز قائم رہے گی، اور جیسے ہی بولنا چھوڑوں گا آواز نابود ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں بولوں اور آواز نکلے اور میں خاموش ہو جاؤں تو یہ جو آواز ابھی نکل رہی ہے یہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ باقی رہے، اس میں ممکن نہیں ہے یہ باقی رہ سکے۔ یا یہ جو کلمات نکل رہے ہیں میرے منہ سے، یہ کلمات اس وقت تک نکلیں گے جب تک بول رہا ہوں، جیسے خاموش ہوں گا ان کلمات کا وجود ختم ہو جائے گا۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کلمات کا وجود میرے نفس کے ساتھ مربوط ہے اور میرے بولنے کے ساتھ مربوط ہے۔ دوسری مثال لیں، اب نہیں معلوم میں نے یہ مثال یہاں دی ہے یا نہیں، اگر دی ہے تکرار ہو جائے گا، کہ اگر آپ اس بلب کو اور اس کی شعاع کو دیکھیں تو رابطہ کیسا ہے بلب اور شعاع کا؟ جو نور آپ تک پہنچ رہا ہے اس کو شعاع کہتے ہیں، اور یہ شعاع جہاں سے نکل رہی ہے اس کو منبع نور، جس کو ہم بلب مثلاً کہہ لیں یا کوئی اور نام بھی دے سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے۔ لیکن اس شعاع کا وجود اس وقت تک باقی ہے جب تک یہ بلب روشن ہے۔ آپ اگر اس کو ایک لہجے سے بھی کم ٹائم کے اندر بند کر دیں گے تو شعاع نابود ہو جائے گی۔ رابطہ جو خدا اور مخلوق کا ہے وہ یہی ہے، بلکہ اس سے کہیں اور زیادہ عمیق اور گہرا۔ جس طریقے سے شعاع منبع جو اس کا ہے اس کے بغیر وجود نہیں رکھ سکتی، جس طریقے سے کلمات بولنے کے ساتھ وجود پیدا کرتے ہیں اور اس کے بغیر نہیں وجود ہوتا ان کا، ہمارا وجود، ہماری ہستی، ہمارا سب کچھ وابستہ ہے خدا کے ساتھ۔ خدا ہے تو ہم ہیں. اگر خدا نہ ہو تو ہم بھی نابود ہیں. یا حتیٰ خدا اگر ہم سے توجہ ہٹا دے تب بھی ہماری ہستی نابودی میں بدل جائے گی. معصوم نے اپنے کلام میں بہت خوبصورت دعا کی ہے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کرنا چاہیے اور اپنی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے اس دعا کو پڑھ کے کہ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. پروردگارہ مجھے ایک لحظے کے لیے بھی اپنی ذات پر مت چھوڑنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ معصوم کو معلوم ہے کہ مخلوق بغیر توجہ الہی کے اصلاً وجود نہیں رکھ سکتی. نابودی اس کا نصیب ہے اگر خدا اس سے توجہ ہٹا لے. یہ ہے رابطہ خالق اور مخلوق کا. اب یہاں پر کوئی انسان یہ تصور نہیں کر سکتا کہ ہماری زندگی جو چل رہی ہے وہ خدا سے ہٹ کر ہے. ہماری زندگی خدا اگر نہ بھی توجہ کرے ہمارے اوپر تو ہم اپنی زندگی چلا سکتے ہیں. اگر کوئی اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے تو اس کی مثال اس مچھلیوں جیسی ہے کہ جو پانی میں تو رہتی ہیں لیکن آپس میں گفتگو کرتے ہوئے یہ کہتی ہوئی نظر آئیں کہ ہم نے پانی کا نام تو بہت سنا ہے لیکن اس کی ہمیں کیا فائدہ. تو کہتے ہیں جب ان مچھلیوں کو شکار خرافا نے ایک مثال کی شکل میں اس توحید کے رابطے کو سمجھانے کے لیے بیان کیا ہے کہ جب شکاری نے آ کر ان کو شکار کیا اور ساری مچھلیوں کو جال کے ذریعے باہر نکالا پانی سے تو اس وقت جو سمجھدار مچھلی تھی تو اس نے بتایا تھا کہ پانی اسے کہتے ہیں کہ تمہاری پوری ہستی وابستہ تھی اس پانی کے اوپر. پانی کے بغیر تمہارا وجود یعنی عدم یعنی نابودی. خدا اور مخلوق کا رابطہ اس قسم کا ہے. ہم غفلت کے اندر بعض اوقات یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید ہم اپنے اعمال خود انجام دے رہے ہیں, ہماری زندگی میں خدا کا کوئی نقش نظر نہیں آتا. ویسے بعض اوقات ہوتا ہے جب مصیبتیں آتی ہیں تو جب شکوے کی زبان کھلتی ہے تو انسان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ خدا اگر ہے تو پھر ان مشکلات کو حل کیوں نہیں کرتا, محسوس کیوں نہیں ہوتا کہ خدا ہے. اس کا جواب یہی ہے کہ اگر انسان تھوڑا سا اپنی حقیقت کو جان لے تو پتہ چل جائے گا کہ خدا ایک لحظے کے لیے بھی انسان سے جدا نہیں ہے. انسان کا ہر لمحے سانس لینا خدا کی برکت سے ہے, ہر نعمت خدا کے وجود کی برکت سے ہے. ہم کسی بھی اعتبار سے مستقل نہیں ہیں, محتاج ہیں. ایک اور نقطہ اشارہ کروں اس رابطے میں, چونکہ ضروری چیزیں ہیں. آج کل اس قسم کے سوالات جو ہیں وہ بہت زیادہ آتے ہیں, تو چاہ رہا ہوں کہ یہ مطلب آپ لوگوں کے لیے واضح اور روشن ہو. اگر کہیں پر آپ بیان کر رہے ہوں یا کوئی بچہ سوال کرے آپ سے تو اور کوچہ و بازار میں کیے جائیں گے. صلوات پر محمد اللہ علیہ. انسان کی جب تعریف ڈیفینیشن کی جاتی ہے تو معمولاً آپ مختلف ماہرین کو دیکھتے ہیں کہ وہ انسان کی ڈیفینیشن کے اندر مختلف بات لکھتے ہیں. مثلاً کسی نے اگر یہاں پر منطق سے سروکار ہے اگر انسان کی تعریف دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ انسان حیوان ناطق ہے. اگر کوئی سائیکالوجی پڑھ رہا ہے تو اس کے اندر انسان کی تعریف جو ہے وہ کوئی کہتا ہے پولیٹیکل اینیمل ہے, کوئی کہتا ہے کہ یہ وحشی انسان ہے, کوئی کہتا ہے کہ ناشناختہ ذات ہے. اس قسم کی تعبیریں استعمال کی جاتی ہیں. لیکن قرآن سے اگر پوچھا جائے کہ انسان کی کیا تعریف ہے تو قرآن یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ انتم الفقراء الى اللہ وهو الغنی الحمید, یا واللہ هو الغنی الحمید, کہ تم فقیر ہو, خدا ہے کہ جو غنی ہے. اب یہاں پر فقیر کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارا فقیر ہونا اس طریقے سے نہیں ہے کہ جس طریقے سے معاشرے میں ہم ایک انسان کو فقیر کہتے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں تو مستقل ہوتا ہے, کچھ چیزوں کے اندر وہ محتاج ہوتا ہے تو ہم اس کی احتیاج پھر برطرف کرتے ہیں, تو اس احتیاج کو دیکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ یہ فقیر ہے. ہماری ذات کے اندر احتیاج ہے, یعنی انسان, انسان یعنی محتاج, یہ قرآن کی ڈیفینیشن ہے. انسان یعنی محتاج, انسان مستقل ہے ہی نہیں, اور جب انسان یعنی محتاج تو جو کچھ ہے وہ خدا کا ہے. تو اب اس قسم کا رابطہ جب سمجھ میں آ جائے تو اب انسان اپنے عمل پر ذرا توجہ کرے. اس رابطے کو سمجھنے کے بعد پھر جب انسان اپنی فردی زندگی میں آئے یا اپنی معاشرتی زندگی کے اندر جائے تو کس قسم کا رویہ ہوگا. اب آپ دیکھیں, جس کا یہ عقیدہ ہو کہ میں تو ہوں ہی محتاج, استقلال نام کی چیز میرے ذات میں نہیں رکھی گئی, لہجے بہ لہجے میں فیض الہی کا محتاج ہوں, کیا یہ انسان نعمتوں کے ملنے پر تکبر کرے گا؟ کیا یہ محتاج انسان کو دیکھ کر اس کی تحقیر کرے گا؟ کیا یہ انسان اپنے رشتہ داروں کے اندر نعمات کو مد نظر رکھتے ہوئے غرور کرے گا؟ بعض اوقات جو گھروں کے حالات بگڑتے ہیں اس کے اندر ایک عنصر جو پایا جاتا ہے غرور کا ہے, کہ ایک فیملی ممبر کے پاس نعمت زیادہ ہیں اور باقیوں کے پاس وہ نعمت نہیں ہے, تو جس کے پاس نعمت زیادہ ہے وہ غرور دکھاتا ہے کہ میرا یہ ہے, میں نے یہ کمایا, میری گاڑی, میرا بنگلا. یہ جملے وہ ادا کر سکتا ہے کہ جو خدا اور مخلوق کے رابطے سے غافل ہو, جو خدا سے غفلت کیے ہوئے ہے وہ کہے گا کہ میں. یہ تکبر, یہ غرور, یہ اس وقت ہے کہ جب انسان اپنی حقیقت کو نہیں جانتا کہ میں کیا ہوں. میرے پاس اگر علم آ گیا ہے, میں اس علم کی بنیاد پر اگر دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جاؤں, چاہے کتنا بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو, تو سمجھ جائیں کہ یہ الہی انسان نہیں. الہی انسان یعنی جو اپنے آپ کو ہمیشہ فقیر سمجھے, جو اپنے آپ کو ہمیشہ محتاج سمجھے, جو اپنے آپ کو ملنے والی نعمات کو تحفہ الہی سمجھے, نہ کہ اپنی ملکیت. اس وقت کہیں گے کہ اب یہ انسان الہی انسان ہے. اس وقت کہیں گے کہ جو عقیدہ توحید کا درس پڑھا ہے وہ صحیح سمجھ میں آیا ہے, صحیح معنی میں مومن اور مسلم وہی قرار پائے گا کہ جو ہمیشہ اپنے آپ کو محتاج سمجھے گا. توحید رازقیت, توحید خالقیت, توحید ربوبیت, تیزی سے میں بڑھتا ہوں, ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اگر ان توحید کے عقیدے کو انسان اپنے عمل میں لانا شروع کر دے تو زندگیوں میں جو اضطراب موجود ہے وہ ختم ہو جائے گا. قرآن میں ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خدا کا ذکر ہے کہ جس سے انسان کو اطمینان حاصل ہو. دنیا پوری کی پوری اطمینان کے پیچھے ہے. جو یہ پیسہ کمانے کے پیچھے وہ بھی اسی لیے کما رہا ہے کہ مطمئن ہو سکے اپنی زندگی میں, چونکہ اس کو نظر آتا ہے اس بات کے اندر یہ مطلب کہ اگر انسان کے پاس مال نہ ہو تو انسان سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا, تو مال کے کمانے کے پیچھے لگتا ہے. ساری زندگی مال کمانے میں لگ جاتی ہے لیکن سکون نصیب نہیں ہوتا. اور آپ اپنے معاشروں کے اندر دیکھنا شروع کریں کہ جو خدا کی طرف متوجہ نہیں ہے, متدین نہیں ہے, اور مال کمانے کو سکون کا باعث سمجھتے ہیں, آپ ان کی زندگیوں کو دیکھنا شروع کریں کہ آیا ان کو اب تک سکون ملا ہے یا نہیں. لیکن ہم اس طرف سے کئی مثالیں دے سکتے ہیں کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے, مہمان نوازی کے لیے کچھ نہیں ہے, لیکن زندگی بہت اطمینان اور سکون سے گزر رہی ہے. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ چونکہ واقعات سے انسان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے. علامہ طباطبائی کا نام تو سنا ہوگا. کون ہے؟ صاحب تفسیر المیزان. تاریخ اسلام میں اتنی محکم تفسیر نہیں لکھی گئی جو جناب علامہ طباطبائی نے لکھی ہے, کہ دنیا آج اس کی محتاج ہے. اتنی عظیم شخصیت, اتنی عظیم تفسیر لکھی. تشیعوں کا اگر آج سر بلند ہے علمی دنیا کے اندر تو علامہ طباطبائی کی وجہ سے. تفسیر المیزان لکھ رہے ہیں, ایک دو جلدیں چھپ بھی گئی ہیں, لیکن مالک مکان کرایہ نہ دینے کی وجہ سے ان کا سامان روڈ پر پھینک دیتا ہے. تصور کریں, معمولاً ہماری زندگیوں میں جو شکوے بنتے ہیں وہ یہی ہیں, کھانے کو کچھ نہیں ہے, پینے کو کچھ نہیں ہے, پھر خدا سے شکوے, با बास तो इस हद तक भी कहते हैं हमारे ही घर को देखा हुआ है, कि मुसीबतें हमारे ही लिए हैं, यानी तौहीद हल नहीं है। कि एक अजीम तरीन शख्सियत कि आज उम्मत मुस्लिमा इसके दर की मोहताज है, किराया न देने की वजह से उसके बर्तन और सामान उठाकर रोड पर रख दिए और अपनी जबान पर शिकवा नहीं बल्कि हम्द के जुमलात हैं। यही अल्लामा तबातबाही तफसीर अल मीज़ान लिख रहे हैं। इनके दामाद बताते हैं कि मैं निकला अपने घर से तो देखा अल्लामा चौक के ऊपर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं कि मैंने सवाल किया कि इस वक्त यहां, तो अल्लामा कहते हैं कि सलावत पढ़ो, रोटी लेने के पैसे नहीं थे, इंतजार में खड़ा था कि कोई आशना आए तो घर रोटी लेकर जाए। और ये वो इंसान हैं कि जो जिनकी तौहीद अमल में आई है, शिकवा नहीं करते, चूंकि सब खुदा का है, वो दे तब खुदा की मर्जी, न दे तब खुदा की मर्जी। हमारा कोई हक नहीं है कि अगर दे तो गुरूर करें, अगर न दें तो शिकवे की जबान खोलें। जो कुछ है वो इस खुदा का है, हमारी जिंदगियां, हमारी नेमतें, हमारी उम्र, हमारी खूबसूरतियाँ, हमारी बदसूरतियाँ, हमारे अमाल सब खुदा के हैं। खुदा से दुआगु हैं कि खुदा बंदे मुताल तौफीक नसीब फरमाए कि सही माना में अकायद को समझने और फिर उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। सलवात पर मोहम्मद वाला।